بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ یہ کہہ دیجیے، مسلمان بھی تو خطاب ہوا، اور آپ کو معلوم ہے اس کا ترجمہ حکیم الامت احمد اللہ نے جس طرح سے ترجمہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ بھی عبرت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار اور ظالم ہے. پھر یہ آیت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ان سے تمہیں اگر زیادہ محبت ہے اللہ سے، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ضروری چیز ہے کہ اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کریں گے اور یہ چیزیں ہمیں عزیز اور محبوب ہو جائیں گے جو غیر اللہ ہیں. احب، اس کا سوال یہ ہے کہ زیادہ کون محبوب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارے دنیا کی محبت دلوں میں رکھ دی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایسا مزین کر دیا کہ احباب نے فرما دیا کہ ہم نے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو تمہارے لیے ایسا کر دیا ہے کہ وہ شہوات کو پیدا کریں گے، محبت ہوگی. اس کا سوال نہیں ہے کہ ان سے محبت ختم کی جائے، نہیں. فرماتے احب کہ حق تعالیٰ کی محبت کو زیادہ ہونا چاہیے، اور یہاں سے ہی مسئلہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی محبت درکار ہے. محبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک محبت طبعی کہلاتی ہے جس میں دل کھینچتا ہے، کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. یہ محبت مطلوب نہیں، کیونکہ اس سے احبیت پیدا نہیں ہوگی. احبیت تو ترجیح کس کو ذرا دیتا ہے عقل سے، وہ اپنی محبت ہے. تو وہ محبت درکار ہے کہ تمہاری وہ محبت. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی دیکھو یہ کہنا مان لو ہمارا ورنہ فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے، کہ تم کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ تاکید ہے اس کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبت کی بعض خصوصیات بتائیں. ایک اور آیت میں ہے جس کو حضرت ملمت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض طریق القلندر کو اسی سے شروع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونک اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آیت پڑھی، اور فرمایا کہ دیکھو اس میں فرمایا تعالیٰ کہ اے ایمان والو, یہاں بھی خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے. اے ایمان والو, اگر تم دین سے پھر گئے, مرتد ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم پیدا کر دیں, اور اس قوم کی صفات کیا ہوں گی؟ ظاہری وہی صفات بیان فرمائیں گے جو مسلمانوں مومنین کو چاہیے کہ اپنے اندر پیدا کرے. اعلیٰ درجے کی جو صفات ہے اس میں سب سے پہلی صفت یہ فرمائی ہے کہ وہ ایسی قوم ہوگی, یحبہم و یحبون, کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ صفت ہے. اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے جو بڑی صفت اس میں بیان فرمائی ہے, اس کی تقدیم سے ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی صفت ہے مومنین کی, کہ وہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں. فرماتے ہیں کہ یہ تقدیم اس صفت کی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ سب سے بڑی صفت ہے. اسی سے میں نے استدلال کر کے یہ عرض کیا تھا کہ بس دین میں محبت ہی راس ہے, اساس ہے, جڑ ہے, اصل ہے, بنیاد ہے, کہ اللہ کی محبت یہی سب کچھ ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت اور چاہیے یہ کہ یہ معلوم کریں کہ واقعی ہمارے اندر محبت ہے یا بس کچھ اور ہے جس کو ہم محبت سمجھ بیٹھے, کیونکہ یہ دھوکہ دینداروں کو بہت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اے صاحبو, آپ نے کیا کوشش کی ہے اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی؟ نمازی بھی ہو گئے, روزے دار بھی ہو گئے, حاجی بھی ہو گئے, مگر محبت جو اصل چیز ہے, آخر اس کی بھی کچھ کوشش کی آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. کوشش تو کیا, الٹا یہ کیا کہ محبت کرنے والے جو ہیں ان پر ہنستے ہیں, ان کو پاگل اور مجنون کہتے ہیں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی محبت کریں گے اللہ سے تو لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ایک وقت آئے گا دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا, میں صرف محکوم عرض کرتا ہوں, میں حصہ نہیں تو حدیث شریف کو عرض کروں, میں صرف محکوم سنا سنایا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم دین پہ عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا, انگارے لینے میں. اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں, آج کل تو وہی کتنے کا وقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں. دیکھیں شدید نہیں فرمایا, اشد. کتنی محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور اس کو ایمان کی شرط. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ تو ویسے جتنی ایمان کی شرط ہے, تم ایمان والے ہو تو محبت ہونی چاہیے ایسی, یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اس محبت میں قوی ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, اشد ہونا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی اپنے اقواس میں اور فرمایا کہ یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کیا یہ بس بتانا مقصود ہے کہ مومنین کا یہ حال ہوتا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خبر اگر ہو, یعنی کوئی بات آپ کو بتائی جائے, آپ نے تو ماشاء اللہ دین میں خوب جانتے ہیں, تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کے پیچھے, ورنہ کلام یہ لایانی ہے ایسی خبر دینا جس کا کوئی مقصد نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو جب فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کا, یہ نہیں کہ صرف آپ کو خبر دینا مقصود ہے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. وہ فرما لیں, فرمایا کہ یہ جو حال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس سے مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو میرا یہ حکم ہے, یہ حال نہیں ہم صرف بتا رہے ہیں, یہ میرا حکم ہے کہ تم ایسے بنو, تم ایسے بنو جن کی محبت جو ہے اشد ہے. یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اشد ہو, اور خدا تعالیٰ کے برابر کسی کی محبت اس کے دل میں ہو. اور اس کی بہت بہت آزمائشیں آتی ہیں, بہت چیزیں ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں, ہیں ہمارے کام پہ, ہیں سڑک پہ, ہیں ہر جگہ, ہمارے سب سے بڑھ کر ہماری سوچ میں. ہم سوچتے تھے کیا ہم وہی سوچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یا وہ باتیں سوچ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ اور حدیث شریف میں بھی یہی مضمون ہے, تو ظاہر ہے حدیث شریف میں تو وہی مضمون ہوگا جو قرآن میں ہوگا, دونوں کا مضمون اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اسی طرح سے میں اس کے بات یاد آ رہی تھی کہ کسی نے مجھے خط میں لکھا کہ میرا دوست کہتا ہے مجھے کہ مجھے قرآن سے ثابت کر دو کہ موسیقی حرام ہے. تو میں نے اس کو لکھا کہ بھائی ہمارے یہاں صرف قرآن سے مسائل نہیں نکال جاتے, ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے چار چیزیں ہیں, قرآن سے ثابت ہو جائے, حدیث سے ثابت ہو جائے, اجماع صحابہ سے ثابت ہو جائے, یا بخار قیاس سے ثابت ہو جائے. ہمارے پاس تو چار ہیں چیزیں, تو اس لیے کہتے تو کہنا غلط ہے اس کا. اس کے بعد اس کا دوسرا خطا ہے کہ مجھے آپ قرآن سے بتائیے, بہرحال قرآن سے بتائیے. تو اس پر مجھے تھوڑا سا وہ حضرت نواب صدر خان کیسے صاحب اللہ تعالیٰ کا اس زمانے میں, اس پر مجھے ایک عجیب سا غصہ سا ہے کیا موجودگی نہیں. تو میں نے کہہ اس کو لکھ دیا جواب میں کہ وہ شخص ملعون ہے جو کمبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریف جس کو وضو سے معلوم ہے صحیح ہے بالکل, اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ قرآن سے علاوہ کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کیا قرآن کے علاوہ بھی بتا دیتے ہیں؟ یہ تو لکھ دیا. لیکن لکھنے کے بعد یہ ساری اور خط چلا بھی گیا, کیونکہ آج کل ای میل سے خط کا رواج ہے وہ ایک دم سے چلا جاتا. پھر خیال ہوا کہ یہ جواب میں نے بہت سب دے دیا, کیونکہ اس کو کہہ دیا کہ وہ ملعون ہے جو ایسا کہتا ہے کہ وہ جو ہے حدیث شریف کے ہوتے ہوئے تم قرآن سے ثابت کر دو. تو پھر یہ میں نے دونوں پورا خط حضرت نواب صدر خان فیصل صاحب کو بھیجا کہ حضرت یہ غلطی ہوئی اب آپ اصلاح کر دو. تو حضرت نے اس خط میں جہاں میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں چار چیزوں سے مسائل نکالے جاتے ہیں, وہاں پہ نشان لگایا اور لکھا کہ یہ جواب عالمانہ ہے. اور جہاں میں یہ لکھا تھا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کمبخت کی طرح سے طلب کرتا ہے, وہاں پہ نشان لگایا اور لکھا یہ جواب عاشقانہ ہے. یہ جواب عاشقانہ ہے. دیکھیں حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ اور رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے. ایمان کی نشانی ہے, ایمان ہے دھوکے میں نہ آئے, یہ حاصل کرنے سے ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا ابھی تو تھوڑی سی دیر میں آپ سڑک پر جائیں گے اور پتا چل جائے گا کہ کون محبوب زیادہ ہے. ابھی گھر میں جائیں گے بیوی بچوں اور تمام لوگوں سے رشتے داروں سے واسطہ پڑے گا, ابھی پتا چل جائے گا کون محبوب زیادہ ہے. ابھی ایک شادی کا دعوت نامہ آئے گا آپ کے پاس رشتے داروں کی, اور کبھی پتا چل جائے گا کہ آپ کو کون محبوب ہے, رشتے دار محبوب ہے یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محبوب ہیں. دھوکے میں نہیں, میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ محبت کی پہلے تو اہمیت سمجھتی ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے. جس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے لیے بندہ ضرور کچھ نہ کچھ کوشش کرتا. لیکن اگر اہمیت ہی نہیں دل میں ہے, اس کی خبر ہی نہیں ہے, تو کیسے وہ کوشش کرے گا؟ کوشش نہیں کرے گا. اس میں ایک اور ہمارے حضرت نواب صدر خان فیصل صاحب رحم اللہ, یہ قصہ بار 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 ایک نرگوز کی ملومت رحمۃ اللہ علیہ کا بتا دیتے ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو آپ کی ملومت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی, اور مجلس میں ظاہر ہے عظیم الامت کی مجلس, طرح طرح کے علماء اور علماء کرام بھی اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے ایسے طالب حضرات جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے فرماتے تھے. تو ایک عالم صاحب تشریف لائے اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں. تو اب کیونکہ عالم ہے اس لیے حضرت نے اجازت دی. ادب یہ ہے کہ جب بالکل سے کوئی بات پوچھو تو بس یوں پوچھ مت دو, کہیں کہو کہ حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے اجازت لے لو. یہی انہوں نے کیا, اجازت دی, ادب سے اجازت دی. تو حضرت نے کہا کہ عالم ہے پاس شاید سمجھ جائے گا, تو اجازت دیتے چاہ پوچھی. انہوں نے پوچھا, اب حضرت کا علم تو بے انتہا تھا, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علم ہے, اور علم کے علاوہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی میں بھی اولیاء کی سزا ہے, یہ بہت سی باتوں سے معلوم ہوتا ہے. تو ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے ان کو دلائل بتا دیے علم, اور وہ مطمئن ہو گئے عالم صاحب. جب عالم صاحب مطمئن ہو گئے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ مولوی صاحب, اس زمانے میں علماء کرام کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا اور ان کے لیے عزت کا لقب تھا, اب لیکن مولانا کا لقب ہے اور یہی کہنا چاہیے. یہ پرانا قصہ بتایا جا رہا ہے, اب مولوی صاحب ملک میں کچھ اور معنوں میں چلا گیا, اس لیے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ کہ مولوی صاحب آپ کی تسلی ہو گئی؟ جی حضرت ہو گئی. تو فرمایا مولوی صاحب یہ تحقیقات و تصدیق, تحقیقات و تصدیق, تحقیق تو جانتے ہیں آپ, تصدیق باریکی نکالنا, اور یہ تحقیقات و تصدیقات جن کا ذکر ہم منومت فرما رہے ہیں, یہ کس چیز کی تھی؟ دین کی تھی, مسائل کا تھی, فقہ کی تھی, حدیث کی تھی, قرآن کی تھی. لیکن فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ تحقیقات و تصدیقات آخرت میں کام نہیں ہے, آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کا. یہ حکیم محمد جیسا شخص جس کے علم, جس کے اللہ کی محبت, جس کا تقویٰ, جس کی پرہیزگاری, جس کی اتباع سنت, اس سب نے شہادت دی, 1000 سے زیادہ ان کی تعلیمات ہیں, اور جن کے اتنے بڑے بڑے خلفاء ہوئے کہ جدھر جائیے گا ہندوستان پاکستان میں اگر کہیں دین ملے گا آپ کو تو ان کے خلفاء ملیں گے, ان کے خلفاء ملیں گے. حکیم اکبر صاحب کون تھے؟ ان کے شہر اور عبد الغنی بلبلی رحمت اللہ علیہ, کن کے خلیفہ؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ. اب یہ سمجھ لیجیے کہ جب اس کی اہمیت امید ہے کہ ہمارے میرے خود میں نے آپ کو بتایا تو میرے دل میں کچھ اثر ہوا, اس کی اہمیت شاید کچھ دل میں اتر نہیں ہو, تو اب یہ سمجھیے کہ محبت کی جیسا بھی عرض کیا دو قسمیں اچھی طرح سمجھ لیجیے, کیونکہ اگر قسموں کو نہیں جانیں گے تو پتہ نہیں کس چیز کو اختیار کر لیں. یہ ضروری ہے سمجھیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک طبعی اور ایک عقل. عقلی محبت جو ہے یہ مطلوب ہے, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ترجیح دے, عقل سے ترجیح دینا کسی چیز کو, اتنی ترجیح کہ وہ عمل نہ آ جائے, یہ ہے محبت عقلی. جو مطالبہ ہے ہمیں کلام باغ میں, حدیث میں, بزرگوں کے کلام میں, جہاں بھی ہو, جس رنگ میں ہو, جس عنوان سے ہو, اس کا اس سے مراد محبت عقلی ہے. اس کو بڑھاؤ, عقل سے سوچو کس کی بات بات میں ترجیح ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا تمہارے نفس کی, یا تمہارے باپ کی, یا ماں کی, یا بہن کی, یا بھائی کی, یا کسی طرح کی اور مسئلہ ہے, کون سی بات قابل ترجیح ہونی چاہیے. جب یہ بات بیٹھے گی دن میں اور یہ بیٹھ گیا کہ قابل ترجیح اللہ کی محبت ہے, یہ جتنا قوی ہوتا جائے گا, یہ چیز جتنی قوی ہوتی جائے گی دن میں, یعنی سوچ میں, یعنی یہ سوچو کہ اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے قابل ترجیح ہیں. تمام چیزوں کا جتنا یہ قوی ہوتا جائے گا, پھر جتنا یہ مستقر ہوتا جائے گا, اس پر عمل بھی ہوتا جائے گا. اور دوسری طرف کیفیات, کیفیات ہرگز ہرگز محبت نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, اس میں بہت لوگ دھوکے ہیں. کیفیات تو کوئی کسی کسی کوئی ان کی کوئی گنتی ہی نہیں. کیفیات پیدا ضرور ہوتی, بعض اوقات ذکر اللہ سے ہو جاتی, بعض اوقات نام سننے سے ہو جاتی, بعض اوقات کوئی شعر سننے سے ہو جاتی, بعض اوقات خاص لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے سے ہو جاتی, کسی طرح سے بھی کیفیات پیدا ہوتی. یہ کیفیات یا ذکر, بہت سے لوگ بعض لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, اس سے کیفیت پیدا ہوتی. یہ کیفیت اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت تو یہ ہے کہ جب کسی نامحرم کو سامنے آ جائے, چاہے جزدار ہو, چاہے ماموزہ, چاہے بارزدار, چاہے کوئی بھی رشتہ ہو جو نامحرم ہے, تو وہ اللہ کی محبت رکھتا ہے, نیچی کر دے گا, اللہ کی محبت رکھ دیجیے گا. یہ ہے محبت جو جلتا ہے, یہی ہے وہ چیز جو انسان کو, مسلمان کو چلائے گی اس راستے پر کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس میں ایک چیز سب سے اہم سمجھنے کی ہے, جو اوجھل ہو جاتی ہے تو بہت لوگ گڑبڑاتے ہیں. ایک تو تباہی محبت کو سمجھ لینا کہ ہمیں کچھ حاصل ہو گیا, یہ بالکل غلط ہے, کبھی بھی اس کا معیار نہیں ہے. معیار تو عقلی محبت ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ مقصود پیش نظر رہے, مقصود پیش نظر رہے کہ مقصود کیا ہے. مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے, مقصود اللہ کی رضا ہے ہر صورت. اچھی طرح سمجھ, کوئی بھی اور چیز مقصود حقیقی نہیں بن سکتی, ذریعہ بن سکتی ہے لیکن مقصود حقیقی نہیں بن سکتی. جتنے غلط ہیں کہ ہمیں تو بس اللہ ہوگا, چاہے کوئی ناراض ہو, ہوا کرے, مصلحت کوئی بہت ہو, ہوتی رہے, چاہے ہماری جان جاتی رہے, چاہے نفس کو کیسی گھٹن ہو, ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے ہر وقت اس سے نظر کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. یہ بالکل وہم ہے, اور یہ آج کل ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے یہ شیطانی عقیدہ عیسائیوں کا پھیلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں, ہر سب کچھ معاف کر دیں. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کے ساتھ نہیں راضی ہوتے. میں تو غفار ہوں, لیکن غفار اس کے لیے مجھے توبہ کریں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو شخص جو ہے گناہ کرتا رہے اور اللہ میں اس کے لیے غفار ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں آیا, کہیں بھی نہیں. یہ سمجھنا غلط ہے, اور اس میں غلطی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اور بہت سے دیندار یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں. اگر تم کو اللہ کی محبت ہے تو تم اللہ کو ناراض نہیں کرو گے. یہ تو شرط اول ہے. اس مقصود کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. سب سے پہلی کتاب حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مریدوں کو پڑھنے کو بتاتے تھے, فضل الصغیر. فضل الصغیر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. جو بھی مریدوں نے بھی خواہش کرتا تھا کہتے تھے کہ اس کو تین بار پڑھو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو, ایک مقصود کو سمجھ لو کہ بس اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. نہ مدرسہ مقصود, نہ مسجد مقصود, نہ کوئی تحریک مقصود, نہ کوئی تنظیم مقصود, نہ تبلیغ مقصود. مقصود بس ہم راضی ہو جائے, کرو سب اللہ کے حکم سے, اللہ کا جو حکم ہو کیا جائے, لیکن مقاصد نہیں. مقصود تو بس ہم راضی ہو جائے, تو مقصود پہ نظر رکھے. اور اس کا طریقہ صرف ایک, وہ طریقہ بھی بس نہیں, دو طریقے نہیں, کہ شریعت کے حکموں کی پورے طور سے پابندی کرنا. شریعت خراب نہ, لیکن یہاں ایک چیز ہے, دین صرف عبادت کا نام, دین صرف عبادت کا نام نہیں. اکثر دیندار یہی سمجھتے ہیں کہ دین بس عبادت کا نام ہے. چنانچہ بہت سے دیندار کا یہ حال ہے کہ عبادت میں جو ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اعتکاف بھی کرتے ہیں, حج عمرے کو بھی جاتے ہیں نا, لیکن دوسری چیز ہے دین پر پانچ لوگے ہیں. دین میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, پھر معاملات بھی ہیں, اور اخلاق بھی ہیں, اور معاشرت بھی ہیں. ان سب میں اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے. اور اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ تم بندہ نافرمانی کرے. بندہ نافرمانی سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو عیب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کی بندہ نافرمانی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا خوش ہے. باپ دوارا کرے گا کہ میرا بیٹا نافرمانی کرے اور باپ اس میں خوش ہو, کبھی خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غیور ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کی نافرمانی سے خوش نہیں ہو سکتے. یہ بالکل غلط خیال دماغ میں اگر کسی کے بیٹھ گیا ہے, یا بیٹھ بھی نہیں گیا ہے, جو صحیح خیال ہے وہ مستحضر نہیں, وہ سامنے نہیں, اس سے بھی غلط نہیں. تو مقصود کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ کی رضا ہے, اور اس کے طریقے کو بھی یاد رکھنا کہ صرف ایک ہے کہ شریعت کے حکموں کی پابندی. تمام جو دین کے شعبے ہیں ان صرف عبادات میں ہیں. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عام مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ یہ جو محبت اللہ کی ہے, یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ فرض ہے. فرض نہیں مشہور ہے. جو دیکھیے آپ جنت میں کیا اللہ نے اس کو داخل کریں گے, جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی سب اس کے ساتھ. جنت میں تو بس وہی جائے گا جو اس کو اللہ سے محبت ہوگی. آپ میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ اسے محبت نہیں کریں, آپ کو آنے دوں گا, کل نہیں آنے دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں آنے دیں گے اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت نہیں. تو محبت تو فرض ہے, محبت تو ضروری ہے, لیکن محبت کے تین درجے ہیں. یہ کیوں محبت رحمۃ اللہ نے درجات بیان فرمائے ہیں, اور مختلف موقعوں سے ممکن ہے, مختلف طریقوں سے درجات بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ انداز ہوتا ہے وہ کچھ حاضرین اور کچھ اس کے حساب سے یہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو بس یہی ہے سر, یہ بڑا تین درجات ہمارے لیے ممکن ہے. جو ملومت بیان فرمایا کہ ایک تو سب سے کم درجہ ہے محبت, وہ یہ لکھا ہے کیونکہ مسلمان جو ہوگا اس کو محبت تو ضرور ہوگی. والذین آمنوا اشد ہو, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ایمان والا ہو اور اس کو محبت نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کو محبت ہے ہی نہیں, ایمان والا ہی نہیں, ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو محبت ہی نہ ہو. محبت تو ہوگی کچھ نہ کچھ, اس کا اگلا درجہ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے.
وہ اگلے درجے کی وہ پہچان بتا رہے ہیں. پہلا اور اگلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی سن کر بے چین ہو جائے, ایسا بے چین ہو جائے جیسے کوئی ماں کسی کی ماں کو کوئی گالی دے تو وہ بے چین ہو جائے. یہ مثال ہے, یہ کم سے کم درجہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ درجہ وہ درجہ نہیں ہے جو جنت میں جانے کے لیے براہ راست جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے, یہ مطلوبہ درجہ نہیں ہے, یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے. اس کے اوپر ایمان قائم ہے. پر حدیث شریف میں بھی یہ ہے کہ دیکھو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں گناہ کو برا سمجھو. انسان گستاخی, اسی لیے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی محبت والے چاہے خود عمل بھی نہ کرتے ہوں گناہ کو دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو بے چینی اور جو پریشانی ہو جاتی ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی گستاخی سن کر, یہ عقلی ہے, یہ بھی عقلی درجہ ہے, عقلی ہونی چاہیے, تبھی بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ عقل سے سمجھے کہ اتنی بری چیز ہے. تو یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے, یہ تو ہر مسلمان کو ہونا ہی ہونا ہے ایمان کے ساتھ. اور دوسرا درجہ لکھا ہے کہ منومت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سن کر دل میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو اور نافرمانی کو چھوڑ دینے کا تقاضا ہو, یہ پیدا ہو, یہ اللہ کی محبت ہے. لیکن یہ اس کا دوسرا درجہ ہے. لیکن یہ بھی کافی نہیں, یہ اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اب یہ ہوا کہ میں بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں, یہ سوچنے لگا. اور یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے اس قدر انعامات مجھ پر ہیں اور اس قدر فضل و کرم ہے, حالانکہ دنیا میں اگر چار پیسے ہم کو کوئی دیتا ہے اس کی کس قدر اطاعت کی جاتی ہے. تو جب چار پیسے دینے والے کی اس قدر اطاعت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. غلط اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اور ان کا حکم سن کر یہ خیالات اطاعت کے پیدا ہونا ہونے چاہیے, یہ درجہ دوسرا درجہ ہے کہ کم سے کم اس کی سوچ میں تو یہ چیز ہے. اب یہ ہے البتہ کہ وہ عمل تک نہ لا سکا, ہر بار عمل میں نہ لا سکا, یہ نقص ہے. لیکن یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ محبت کا, کیونکہ یہ عام آدمیوں کے لیے تھا, بعض عام عوام کے لیے تھا. آپ لوگ اہل علم ہیں اس لیے پہچان مطابق نہیں لکھ پایا. تیسرا درجہ محبت کا یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ہی اس پر عمل بھی شروع کر دیا. جب یہ خیال آیا کہ ہمیں تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اپنے رب کی, اس کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں, تو اب عمل بھی شروع کر دیا. اور عمل کی مثالیں جو بھی ہیں فرمایا, یعنی جس قدر نافرمانی کا سامان ہمارے پاس تھا سب الگ کر دیا. اگر اپنے پاس جاندار کی تصاویر تھی, دیکھیے وہ زمانہ کب کا ہے, 100 سال کا, اور کس چیز پہ حضرت زب لگا رہے ہیں, اگر اپنے پاس جاندار کی تصویریں تھیں ان کو چاپ کر رہا, یہ نظر ہے تو ابھی بھی میں مکہ مکرمہ ملازمت ہو گئی ہماری. تو ہم نے سوچا کہ بھائی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تصاویر تو بڑی بری چیز ہے, اور ہمارے گھر میں 3 تصاویر یہاں کے دادی کے گھر میں. تو ہم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو اب ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تصاویر ہم ختم کرتے ہیں. اس زمانے میں حضرت ڈاکٹر جو ہے آج میں حضرت عبداللہ کے انتقال, اور میں 4000 سے مخاطب کر رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ کو مناسبت کس سے. ان میں سے ایک ڈاکٹر عبد اللہ صاحب تھے اور 3000 اور تھے, اور اس میں سے ایک مولانا حضرت مولانا مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور تھے. ان چاروں کو میں ایک ہی مضمون کا خط لکھ کر اس کی فوٹو کاپی بنا کر چاروں کو بھیجتا تھا, اور پھر دیکھتا تھا کہ یہ جواب آتا کیا ہے اور کون سا جواب میرے دل کو قبول ہوتا ہے. جس کا جواب قبول ہو رہا ہے دل کو وہی اسی سے مناسب کرا دیا. یہ نسخہ مجھے بتایا تھا حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحم اللہ, یہ بزرگ تھے جو بہت سے بزرگوں کے سے خلافت نہیں ہوئے, اور حضرت مفتی رشید صاحب رحم اللہ کے بہت ہی قریبی لوگوں میں تھے. اور حضرت مفتی رشید صاحب جب بھی تشریف لاتے تھے رحم اللہ, تو وہ انہیں کیا نام بنوا دیتے اور اس بہانے میری تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو ان سے بھی خلافت تھی, مولانا رسول اللہ سے بھی خلافت تھی, حضرت حضرت محمد شریف صاحب سے خلافت تھی, مولانا ترمذی صاحب بہت بہت خلافت تھی, مولانا فقید محمد صاحب. جب حضرت ڈاکٹر صاحب ہے آج کے رحمت اللہ نے انتقال ہوا, تو میں نے کہا حضرت میں کہاں جاؤں. حضرت نے کہا کہ یہ نام دیکھ لو, ان میں سے
کچھ کو چن لو اور ان سب کو یہ لکھو, دیکھو کون جواب ایسا دیتا ہے جس کو تمہارا دل قبول کرتا ہے. میں نے یہ شروع کر دیا تھا. تو وہ میں نا جب میں یہاں پہنچا اس سے بھی بات کی, وہ تصاویر جلا دیں گے جب جلاتی پہنچیں گے. ہمارے گھر والوں نے کہا کہ آپ ہم تصاویر یادگار کی, تو تصاویر ہمارے گھر والوں نے کہا کہ تصاویر ایک تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, وہ البم میں لگی ہیں. البم ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر ایک پکی الماری ہے, اس کا ایک دروازہ ہے, اس کے بھی اندر ایک اور لوہے کی الماری ہے, اس الماری کے اندر کہیں رکھی ہوئی ہے رہنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے, اندر ہی تو پڑی ہوئی. تو میں نے پھر حضرت کو لکھا کہ حضرت یوں سوچا تھا اور یہ فرما رہے ہیں ہمارے گھر والے, میں سب کو بھیج دیا. تو حضرت ڈاکٹر نے لوگ صاحب رحم اللہ کا جواب تھا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ جواب جن پہ اثر کرے, باقی دوسرے حضرات کا جواب مختلف. اس کے بعد میں نے سوچا کہ تصاویر دلانی ہے, تصاویر کو جمع کیا اور جمع کر کے سب گھر والوں سے لے کر ساری تصاویر جتنی ممکن ہو سکتی تھی ایک ڈرم میں رکھا اور اس میں آگ لگا. اب جب آگ لگا دی اس وقت قلب میں ایک چیز آئی, ایک بات آئی, جیسے کہ مل جانے ان کا یہ گناہ, ان گناہوں کو تم البم میں سجا دیتے, اللہ کی نام کر تم البم میں سجا سجاتے ہیں. کفر ہے گناہ پہ فخر کرنا, گناہ کو عالیشان بنانا, گناہ کو سجانا, کفر تک پہنچ جائے گا بندہ. اس وقت دماغ کی بات آئی, صدر جہالت اور صدر گمراہی نام ہوتا ہے. لیکن جب عمل بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور حکم عطا کرتا ہے, جو محض عمل سے اجیت کی ہے. یہ جو چیز آئی دل میں ایسے تو نہیں آتی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اسی کو کہا گیا ہے بیوی اندر خود خود علوم ہوں گی, بے کتابوں میں کوئی تو پوچھتا تو مند اپنے اندر خود انبیاء علیہ السلام کے علوم دیکھے گا, کتاب ہوگی تو پڑھانے والے ہوں. تو یہ شروع کیا کہ تصاویر جو تھیں ان کو جلا دیا. جاندار کی تصاویر یاد رکھیے متفق علیہ حرام ہے حدیث متواتر سے, اور حدیث متواتر کا منکر بھی کافر ہوتا ہے. یہ میں نے پڑھا یہ علماء کی باتیں ویسے. اور حرام کی کمائی تھی تو مالک کو واپس کر دیا, مالک نہ مل سکا تو مالک کی طرف سے صدقہ کیا. نماز اگر پابندی سے نہیں پڑھتے تھے نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دی, جماعت سے نماز شروع کی. پیجامہ اگر کپڑوں سے نیچے تھا اس کو کاٹ کر کپڑوں سے اوپر کر لیا اور پختہ قصد کر لیا کہ اب ہم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ہے محبت ہے اور اس کو بیمار ہے. یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے اور یہ ہے وہ محبت عقلی جو مطلوب ہے. تو محبت کی ضرورت اس سے واضح ہو گئی اور محبت کی درجات بھی واضح ہو گئی اور محبت کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ محبت کی حقیقت ہے ترجیح دینا حتیٰ کہ وہ چیز عمل میں آ جائے, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں آنے کے قابل ترجیح ہے سلاخوں پر اور اسی پہ ہم عمل کریں گے, چاہے نفس مخالفت کرے, چاہے بھائی چاہے بہن چاہے ماں باپ چاہے بیوی چاہے بچے چاہے کوئی اور مسئلہ. یہ ایک چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت حاصل کیسے ہو, یہ محبت حاصل کیسے. تو محبت تو حقیقت یہ ہے کہ جس وقت حبیب الرحمت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا ان عالم صاحب کو کہ یہ تحقیقات و تحقیقات آخر میں کام نہیں آئے, آخر میں تو بس اللہ کی محبت کم ہے. اس وقت عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ذکر کیا حضرت یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اجازت تھی کہ جب چاہیں جو سوال آپ کریں. ایسی شخصیت کی بہت عاشق حکیم الرحمت سے محبت عجیب تھی, چنانچہ یہ ان سے رہا نہیں گیا. جب انہوں نے سنا کہ آخر میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی, بے ساتھ فوراً پوچھ بیٹھے حکیم الرحمت سے کہ حضرت بھی محبت حاصل کیسے ہو, بے چین ہو گئے جب اتنی ضروری تو حاصل کیسے. دیکھیے طرف تھی حکیم الرحمت نے بے ساتھ اس کو جواب دیا کہ یہ محبت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کی جوتیوں میں پامال ہو جانے سے, ان لوگوں کی جوتیوں میں پڑ جانے سے جنہوں نے یہ محبت حاصل کی. اہل محبت کی جوتیوں میں پڑ جائے, جوتیوں میں پڑ
جاؤ یعنی ان کو اپنا کچھا کچھا بتاؤ ان کی خدمت کرو ان کے آگے پیچھے رہو جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہو گئے تھے سن کرنے رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ اور بادشاہی خاندان کے اور اب حال یہ ہے جوتیاں اٹھا رہے ہیں پلنگ اٹھا رہے ہیں گدا اٹھا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں یہ حال ہو کیوں اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ یوں چیز تو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ تو ضروری ہے لیکن وہ جو ہوگا جس کی تم جوتیوں میں پڑھنا چاہتے ہو اس کو وہ کیا تمہیں سکھائے کیا سکھائے گا اس سے تمہیں کیا ملے گا وہ کس چیز پر عمل پیرا ہوگا اور اس کو پہچاننے کا طریقہ اس کے پاس رہتا ہے تم جا رہے محبت اور وہ پتا نہیں کیا الٹ سلٹ اس نے وزیر بتا دیا تمہیں تو اس کی کسوٹی ہے اور کسوٹی کہاں سے آئی ہے کلام پاک سے کیسے آپ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کو کہہ دیجیے کیا کہہ دیجیے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے پتا ہی اور چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے اتباع سنت اتباع سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا یہ کسوٹی ہے اگر کسی تم چاہتے ہو کسی اللہ والے کے پاس جانا تو سب سے پہلی چیز دیکھنے کی اس کی یہی ہے کہ ایک تو وہ شریعت کے خلاف نہ کرتا ہو اور ایک وہ منتقل سنت ہوئے بلا عذر سنت کو نہ چھوڑتا بعض لوگ معذور ہوتے ہیں بعض لوگ غلبہ حال میں ہوتے ہیں یاد رکھیں غلبہ حال میں بھی بعض اوقات سنت کے خلاف ہو جاتا ہے وہ اس میں معذور ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے اس کی نقل جائز نہیں اچھی طرح سمجھ لیجیے ہم جاتے ہیں علی اللہ کے پاس سنت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو معلوم کرنے ان کے بعد سے حال حال تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حال ہو گیا تاریخ اس کی بھی نقل جائز نہیں صحابہ پہ اگر حال تاریخ ہوا اس کی بھی نقل جائز نہیں آپ کو مثال دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بدر میں وہ رات کے وقت جو جھونپڑی میں ان کے لیے بنا دی گئی تھی سندھ میں پڑے دعا مانگ دعا میں یہ بھی حصہ ہے کہ یا اللہ یا آپ کے تھوڑے سے مسلمان ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو آپ کا تو آپ کے دین کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا اس طرح کے الفاظ نہ ہو یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم آپ اس کو نقل نہیں کر سکتے یہ دعا ہم آپ نہیں مانگ سکتے ہمارے لیے جائز نہیں ہے حال کی نقل جائز نہیں ہے ایک اور مثال دوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں اپنے جوتے اتارتے ہیں ہم تو مدینہ منورہ میں چلیں گے پھریں گے بغیر جوتوں میں لیکن کسی بزرگ نے ایسا کیا تھا اس کی نقل کرتے ہیں لیکن جس بزرگ نے کیا تھا اس کے خط کا حال آپ کو بتایا کیا تھا وہ بے اختیار تھا وہ معذور تھا وہ غلبہ حال میں تھا سنت نہیں تھی یہ سنت نہیں تھی یہ نقل کے قابل نہیں تھا اچھی طرح سمجھ لیجیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں دیکھیے کیکر کا درخت کیکر تو آپ لوگ جانتے ہوں گے آج کل کے شہر میں بچے نہیں جانتے کیکر ببول اس کا پیڑ ہے اس پہ آپ نے گلاب کا ایک پھول لا کے لگا دیا ہے کیا فائدہ ہے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا گر جائے گا یہ تھوڑی دیر میں خود ہی سوکھ جائے گا کیا فائدہ ہے ایسے پھول یہ جائز ہی نہیں ہے ایسی طرح سمجھ لیجیے ایک اور آپ کو مثال دوں حضرت ڈاکٹر دلواہی صاحب رحمۃ اللہ جامعہ تذکرہ ہوا کہ ان کے شہر ایک زمانے میں تھے مولانا نصیر اللہ جلال آباد رحمۃ اللہ وہ بڑے شہر تھے آل بھون کے قریب ابھی محمد رحمۃ اللہ کے بہت ہی خاص قربان تو حضرت نے حضرت دلواہی صاحب نے ان کو خط میں لکھا اور یہ خط چھپے ہوئے خطوط میں سے لکھا کہ حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نیا کرتا پہنا اور وہ کرتا ان کو پسند آیا اب یہ کون سی کرتا پسند آنا بدل ہو کیوں وہ ڈر گئی کس بات سے ڈر گئی کہ مجھ میں عجب نہ پیدا ہو جائے عجب بہت بڑا گناہ ہے عجب کے ساتھ پتا تو مالا حاصل نہیں ہو سکتا کہ اپنی پسندیدگی آنے لگی اپنے کاموں کی پسندیدگی سوچنے لگے اس ڈر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام صحابہ کرام اپنے نفس سے بہت ہوشیار رہتے اور نفس کا علاج کرتے ہیں انہوں نے وہ کرتا بدل دیا اور اس کرتے کو خیرات کر دیا نئے کرتے کو خیرات کر دیا پرانا کرتا دیا تو حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال پوچھا مولانا رشید اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا تو کیا میں بھی کوئی کپڑا پہنوں تو یہی کروں؟ تو اس کو خیال کر دیکھا کیسا سوال تھا. بہت کم لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن حضرت مولانا رشید اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے شروع میں سے انہوں نے جواب بہت عمدہ دیا. انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا, یہ ان کا حال تھا, وہ غلبہ حال میں کیا, یہ سنت نہیں. ہمیں اور آپ کو سنت عمل کرنا ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو پرانا کپڑا خیرات کر دیں اور نئے کپڑے کے اوپر شکر کریں. دعا اس کی مسنون آئی ہے الحمد للہ, یہ سنت ہے. اس سے خود تمہارے وجود کی روک تھام ہو جائے گی اگر اس کو سمجھ لیں دعا پڑے گا. تو یہ ہے سنت, دیکھیے یہ کیسا تھا. تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی, یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا. لیکن شرط یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں میں ہو اور بالخصوص اخلاق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تواضع فرماتے ہیں آپ واقعات پڑھیے. ایک بڑھیا نے راستے میں کچھ پوچھا, وہیں بیٹھ گئے, زمین پہ بیٹھ گئے. توازو بھی تو سیکھنی, وہ بھی تو سنت ہے. اگر ہم نے صرف نماز کی بھی سنت ہے ہماری لیے. دیکھیے بعض اوقات تو ائمہ مساجد کو میں دیکھ کر حیران رہتا کہ نماز میں قیام کے وقت کی سنتیں بھی پوری نہیں کرتے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے یہ ہے کہ نماز کے جب کھڑے ہوں تو دونوں پہلوؤں کے درمیان تقریباً چار عذر کا پاسا ہونا چاہیے. الا یہ ہے کہ کوئی عذر ہو, کسی تانے موٹی ہیں ظاہر اس کو زیادہ کچھ واسطہ چاہیے, لیکن سنت یہی ہے. مجھے شوق ہوا تو میں نے ایک کتاب مجھے ایک صاحب نے دی وہاں سعودی عرب میں, وہ عربی زبان میں کتاب ہے, مقارنہ ہے مذاہب کا, چاروں اربع مذاہب کا مقارنہ, یعنی اس میں ہر مسئلے کے لیے چاروں مذاہب کا فتویٰ دیا ہوا ہے. تو مجھے شوق ہوا کہ یہ دیکھوں کہ دوسرے مذاہب میں یہ پیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. تو میں نے وہ دیکھا تو امام الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ کہ چار ہوگی مجھ سے, لیکن باقی دوسرے علمہ اس میں خاموش ہیں, ہے ہی نہیں, کچھ نہیں کہہ رہے. تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ علیہ تو یہی ہو گیا, چونکہ اب ایک ہی امام کہہ رہا ہے تو یہ مصطفیٰ علیہ جیسا ہو گیا. اب اسی طرح سے جب سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, سنت یہ سیدھا کھڑا ہو, جھکنے کی ضرورت نہیں, کھڑے ہونے کی ضرورت. میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتا تھا شروع شروع میں, تو میں بہت جھکا ہوں, اب کافی حد تک کچھ پتا نہیں کیا تھا کہ وہ اگر بھائی حال کہہ لیجیے میں کافی جھک جاتا تھا. تو ایک صاحب سعودی تھے, وہ آئے اور اس کو کہا کہ آپ کی نماز دیکھ کر ہمیں رش آتا ہے, ایسی عمدہ نماز پڑھتے ہیں آپ, بس اللہ کی طرف دیتے ہیں متوجہ رہتے ہیں. تو اب تمہیں میرے دل میں ہے کہ میں اپنا حال شہر کو لکھوں, میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب کو لکھا, اس زمانے میں وہ شہر تھے, حضرت میں نماز پڑھنے جو اٹھا تو ایک عرب نے میری اس طرح سے تعریف کہ وہ آپ کی نماز ہوتی سبحان اللہ. تو حضرت نے جواب میں کیا لکھا, جواب میں سے کا سنت یہ ہے کہ نماز میں سیدھے کھڑے ہو. بس اتنا جواب بہت کافی تھا سارا وجود کو دور کرنے کے لیے اور سنت کی اطلاع ہونے کے لیے, چنانچہ میں سیدھا کھڑا ہوں. تو اب دیکھیں سنتوں کو معلوم کرنا تو ہمارے ذہن میں ہے. اسی طرح سے جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حکم یعنی تمہاری دونوں ہتھیلیاں کلا روم ہونی چاہیے. علماء آپ حضرات ہیں, علم آپ کو بہتر معلوم ہے, میں تو بس یہ مثال دے رہا ہوں کہ سنتوں کو معلوم کرو, کلا روم ہونی چاہیے اور اتنی دور ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ یہ انگوٹھی کی نوک کان کی لوگ تعلیم برابر آ جائے, اور کان کو چھونے کی ضرورت نہیں, کان کا چھونا کہیں سنت نہیں. تو سنتوں کو معلوم کرو, سنتوں کو معلوم کریں, بتانے والے موجود ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس میں رسول اکرم ہے. اور علیکم بسنتی, تو علیکم بسنتی عجیب کتاب, چھوٹی سی کتاب میں کھوجے میں دریا کو بند کیا, اس کو پڑھیں. علماء اکرام موجود ہیں, ان سے پوچھیں. عبادات کو تو سنت کے مطابق بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے, باقی چیزوں میں تو حلال حرام تک بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ حرام سے بچ جائے اور حلال کرے, لیکن عبادات میں ترک سنت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور سید تھے اور ان کا بڑا قصہ مشہور ہے. لیکن یہ 555 ہجری کے گزرے,
یہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ عبادات میں خلاف سنت یا تو حماقت ذلیل ہے, کھلی ہوئی حماقت ہے, یا کفر خفی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تو نبی نہیں مانتا جو عبادات میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ ہے؟ اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیجیے, سنت کو بھی سمجھنا ضروری ہے, اور علماء کرامی بہتر سمجھانے والے, میں ان کی سنی سنائی آپ کو عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کوئی چیز سنت نہیں بن جاتی, چیزیں سمجھ لیجیے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث شریف نہیں ہے اور وہ سنت بن جاتی ہے, جیسے تراویح کی سرکت کی جماعت 30 دن تک پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھ, لیکن وہ سنت موقعہ ہے. اسی طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ تعامل صحابہ کا کیسا ہے, تعامل صحابہ کا تعامل وہ کیا کرتے تھے, پابندی سے کیا کرتے تھے, ایک آدھ بار یا ایک کسی صحابی نے کسی چیز پہ عمل کیا وہ بھی کافی ہے. سنت وہ ہے تو علماء کرام بتائیں گے حقیقتاً سنت ہے کیا, علماء کرام سے معلوم کرو. پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مکہ مکرمہ میں ایک شخص وہ بھی مغرب الحال ہو کر امام تھے وہاں پہ ہمارے مندر کی مسجد میں, انہوں نے کیا کیا کہ مغرب کی نماز میں نماز پڑھائی اور ایک سورہ پڑھی اور سورہ کے بعد قل ھو اللہ احد اسی طرح, پھر دوسری رکعت میں پھر سورہ, پھر سورہ کے بعد پھر قل ھو اللہ احد, پھر عشاء کی نماز میں بھی یہی کیا انہوں نے, پھر فجر کی نماز میں بھی یہی کیا. میں حیران ہو گیا, میں نے کبھی ایسا سنا نہیں, میں نے ان سے کہا جا کر کہ حضرت جی تو میں نے کبھی سنا نہیں اس طرح کہ آپ ہر نماز میں قل ھو اللہ احد پڑھ رہے ہیں, کہنے لگے حدیث شریف میں, اور انہوں نے حدیث شریف بتائی, میں چپ ہو گیا. پھر ہمارے وہاں ایک قاری صاحب آتے تھے بچوں کے استاد, میرے بھی استاد جو پھر وہ تجویز سکھاتے تھے, قاری سیف الدین صاحب ہیں, ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان سے میں نے پوچھا, وہ عالم بھی تھے ایک حد تک, ان کو کتابیں پڑھے ہوئے تھے اور علماء کے ساتھ میں, ان سے کہتے یہ کیا قصہ ہے, سمجھ میں نہیں آئی بات. ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور نہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا اور نہ ایسا کہیں پڑھا کہ یہ سنت ہے. کہنے کے کہ وہ کہہ رہے ہیں حدیث شریف میں, کہنے کے کہ ہاں حدیث شریف میں ہے, کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا, لیکن چونکہ میرے ساتھ حضرت پھر عمل ہم نے کیوں نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ تعامل نہیں تھا, صحابہ سب نے مل کے ایسا نہیں کیا. تو یہ اس میں علماء کرام سے پوچھنے کی ہے, ہمارے حدیث شریف سے خود نتیجہ حاصل کر لینا کہ یہ سنت ہے, یہ اتنا صحیح نہیں ہے. سنت کی اہمیت ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو, خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. روایت میں اس کو دیکھ لیجیے, کتنی اہمیت ہوئی سنت کی, سنت کو معلوم کرنا. ہر بار اگر کوئی طریقہ ہم نے نکال لیا دین میں, بہت سے طریقے نکل آئے پچھلے 100 سال, جو 100 سال سے پہلے 1500 سال تک نہیں تھے, اب میں نے نکل آیا. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے تجدید کر دی, مجدد تھے اور سب بتا دیا کہ دیکھو یہ صحیح دین ہے, یہ سنت کے مطابق. 1000 سے زیادہ تعلقات ہیں, انہوں نے دین کی صفائی کر دی, سب چیزیں الٹ پلٹ نکال دی اور اپنی نہیں بتائی, وہی بتایا جو قال اللہ تعالیٰ سنا, وہی بتایا جو پرانے بزرگ بتا دیا. اب یہ پچھلے 100 سال میں تقریباً ایسے ایسے طریقے دین میں نکل آئے کہ حد و حساب ہی کسوٹی کیا ہے, پرکھو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. دیکھیں ایک حدیث شریف ہے, حدیث شریف تو میں نہیں سنا سکتا لیکن اس کا مفہوم بتاتا ہوں, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیا, اور وہ خطبہ ایسا تھا کہ لوگوں کے دل ہل گئے, اس قدر مؤثر, اس قدر پرتاثر خطبہ تھا. تو بعض صحابہ سمجھے کہ یہ آخری خطبہ ہے, ان سے کوئی وصیت کرا دی, تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ وصیت فرما دی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی, اس کا بڑا حصہ یہ ہے کہ دیکھو میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے, یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اختلاف کثیر دیکھو گے, اس وقت تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا اور اس کو دانتوں سے پکڑنا. اب تو اس وقت اختلاف ہی اختلاف ہے, اتنا اختلاف ایک شیخ کے 2 مرید ایک جیسے نہیں. دونوں کی رائے الگ, دونوں کی ہم باتیں الگ. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کئی خلفاء کراچی میں تھے, جہاں جاؤ بس ایک ہی بات ہوتی تھی. کیا بات ہوتی تھی؟ حکیم النمت یہ کہتے تھے, حکیم النمت یہ کہتے تھے, حکیم النمت یہ کہتے تھے. حاجی عمر صاحب رحمۃ اللہ, حکیم محمد مسلم مدرسہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, ابھی انتقال میں خان سال میں ان کی خدمت میں گیا, اتنی دیر بیٹھا, صرف ایک ہی بات حکیم النمت یہ کہتے تھے, حکیم النمت. مفتی عبید اللہ صاحب کی خدمت میں جانا ہوتا رہا, ان کے یہاں بیٹھتا تھا, ہر وقت بس ایک ہی بات حکیم النمت یہ کہتے تھے, حکیم النمت. یعنی اپنے والد صاحب کا تذکرہ مفتی عبید اللہ صاحب, یہی حضرت ڈاکٹر عبد الحیات رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھے. تو اختلاف نہیں تھا, اب تو اتنا اختلاف ہے کہ ایک شہر کے دو مرید ایک جیسے نہیں. اور اختلاف نہ ہونا علامت ہے اچھائی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں, کسی سے بھی لے لو, کسی سے بھی, سب سے تو پہچان ملے گی, سب ایک ہی بات کہیں گے, تم دو باتیں نہیں کہیں گے. یہ پہچان ہوتی ہے, یہ تھوڑا کہ ایک دو مرید دونوں مرید الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہیں. تو جب اختلاف ہو جائے تو ویسے بھی ہم پہ سنت کی پابندی ضروری ہے. اب دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سنت کے سلسلے میں کفر تک ہو گئے, وہ میں عرض کر دوں کہ اس کا احتیاط, اس کا خیال رکھنا اور لوگوں کو بتانا ضروری ہے. ایک شخص نے کسی کے سامنے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے, یہ سنت. اس پر سننے والے نے کہا یہ کوئی اچھی چیز نہیں, یہ کہنے والا بتائیے آپ مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ یہ کتاب ہے مظاہر حق, جو شرح ہے اس کا شریف علماء حضرات پڑھتے ہیں, ہم جیسے ظاہر ہوں کام, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہو گئے کہنے سے. اسی طرح سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور وضع فضا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا تو ایمان جاتا رہے گا. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضر ادا کو پسند کرنا ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام پاک میں ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. یعنی تم ان کے جیسے بنو, نمونہ کہتے ہیں کہ جیسے بن جائیں. اسی طرح سے اسی کتاب میں جس کا بھی ذکر کیا مظاہر حق, یہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت ناراض, سنی الفاظ ناراضگی یعنی غصہ ہے جیسا کیوں ہے, یا عدم اعتقاد, اس میں اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا, کافر ہوگا, کافر ہوگا. اب آپ سنڈے دن سے اپنی شادیوں کو سوچیں, شادی ہالوں میں ہمیں کوئی دعوت نامہ آئے گا ہم بھی چلیں گے. یہ جو شادی ہال کی شادیاں ہیں, کیا ایمان ان کے بعد یہاں جانے کے بعد باقی رہے گا؟ یہ بھی تو سوچے جائیں گے. دیکھیں وہاں ہوگا کیا, سب سے پہلی چیز تو باہر سے اسلام روشنی, پھر اس کے بعد عورتیں بے پردہ آتی ہیں, زیادہ تر عورتیں تو بے پردہ ہی ہیں, خوشبو لگا کے آتی ہیں, پھر عورتوں کا باہر نکلنا کہاں جائے. وقر نفی کوئی سکن قرآن میں آیا ہے. اس کے بعد تمام صحابیات نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر دیا. یہ عورتیں کیسے باہر نکل نکل کے دور دور سے آتے شادی ہالوں میں آتی, کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی بڑی ہستی تھی, انہوں نے باوجود اس کے بہت لوگوں نے سمجھایا جنگ جمن میں حصہ لیا, جنگ وہ تو غلبے میں چلی گئی کہ ہم اس طرح سے مسلمانوں میں صلح کرا دیں. جو ہونا تھا ہوا, ہونے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو اس قدر یہ مفتی صاحب کے اثر مطابع میں لکھا ہے کہ اتنی شرمندہ اور نادم رہیں کہ اتنا روتی تھیں کہ اوڑھ لیے مبارک تر ہو جاتی تھی آنسو سے کہ میں نے ایسا کیوں کیا, اور یہ فرما دیا کہ یہ حجرہ میرا ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, ان کے ساتھ کی جگہ میری ہے, لیکن میں اس قابل نہیں, میں اس سے دفن نہیں ہو سکتا. ایسی شرمندگی, کس بات پہ شرمندہ تھی؟ اس بات پہ شرمندہ تھی کہ میں نے قرآن کی اس آیت وقر نفی بولوں کی ان کے خلاف کیا, یہ کہہ رہے اندازہ کی. اور آج ہم عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں, شادی ہال میں جمع کر رہے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے صاف لکھا ہے بحشی زیور میں کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں, اگر قریبی رشتے دار کے یہاں تقریب ہے جہاں عورتیں جمع ہو رہی ہیں تو اگر شوہر نے اجازت دی بیوی کو تو شوہر بھی گناہگار ہوگا, بیوی بھی گناہگار ہوگی, گناہ لکھا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات آپ کو عرض کرنا ہو, ہر طرح کی خرافات شادی اور نہ ہوگی, نام و نمود والا کھانا دیا جا رہا ہے جو میری صورت میں جائز نہیں, اس کے علاوہ آمدن ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکیم الامت نے اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کے وعظ میں فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے شادی میں کیا کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر کے رخصتی کر کے خود کئی ولی میں کر کے رخصتیاں خود اپنی رضائش سے دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نمونہ سے بتا دیا کہ ایسے ہونی چاہیے. اور ہم جو کر رہے ہیں ان شادی ہالوں میں سوائے اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فعلا مذاق استہزاء, کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت والا ولیمہ, اور کہاں یہ ولیمہ جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ذرا کچھ تو غیرت آنی چاہیے. اب اس شخص جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے اور وہاں شادی ہال میں بیٹھا ہے, کس دل سے اس کو بلاؤ ہے, کس دل سے وہ بریانی اڑاتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی, یعنی کہتے ہیں کہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شریعت کی, شریعت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں, شریعت کو فٹ بال جیسے اچھالا جاتا ہے اور وہاں ہم موجود ہیں. اب بتائیے وہاں ایمان بچے گا؟ وہاں سے آنے کے بعد ایمان بچے گا؟ کم سے کم ڈر تو ہو, خوف تو ہو. فتویٰ نہیں دیتا میں, علماء بتائیں گے, لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے کہ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی یہی قدر و منزل ہمارے یہاں ہے کہ ایک شادی بھی ہم سنت کے مطابق نہیں کر سکتے, اور جن کو اللہ کی محبت ہوتی ہے کر گزرتے ہیں بالکل سنت, ہم کہیں دیکھی تھا بالکل سنت کے مطابق. مسجد میں نکاح ہوا, لڑکا اکیلے گیا ماں کے ساتھ اور اپنی دلہن کو لے آیا, کوئی شادی کوئی دعوت نہیں, کچھ نہیں, کوئی اجتماع نہیں, کوئی عورتوں کا اجتماع نہیں, اور ولیمہ دوسرے دن کیا اور چند مردوں کو بلا لیا, کچھ غریبوں کو بلا لیا اور کھانا صرف مردوں کو کرتے ولیمہ ہو گئے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا چیز درکار ہے اس کو کرنے کے لیے؟ اللہ کی محبت. اگر تمہیں اللہ کی محبت ہوگی بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی رشتے دار خفا نہیں ہوتا. دیکھیں مجھ سے تمام رشتے دار محبت کرتے ہیں, سب بچوں کی شادیاں نہیں کم و بیش سننے کے لیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے سب شادیاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق کوئی رشتے دار ناراض نہیں ہوا. تو تم اللہ کے لیے کرو گے, اللہ کی محبت میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے. اللہ
یا یار, ہم آپ کے مجبور بے بس بندے گنہگار خطاکار, لیکن آپ کے محبوب نبی صورت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ان کے نام سے یا اللہ آپ نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا, اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ہماری روحوں کو بنایا, اس وقت ہمیں خبر بھی نہ تھی اور آپ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کی حیثیت سے چن لیا اللہ. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جس کی ایسی ناقدری کی, ہم اتنے بے غیرت ہیں یا اللہ کہ ہم اتنی بڑی نعمت کی اللہ ایسی ناقدری ہوں, اسی محبوب آپ کے محبوب نبی کی ہر دم مخالفت, ہر دم مخالفت یا اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ فرمائیے گا, یا اللہ فرمائیے گا, یا اللہ اگر ہم آپ نے پکڑ لیا تو آپ کو پکڑنے کا حال ہے, یا اللہ آپ کو پکڑنے کا حال ہے, ہم نے آپ کے محبوب نبی کی ناقدری کی ہے, یا اللہ آپ کو بے شک ہمیں پکڑنے کا حال ہے, لیکن یا اللہ ہم سے کام یا اللہ ہم سے کام یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تک جو ہوا سو ہوا ہماری توبہ ہے, ہماری توبہ ہے, یا اللہ ہمیں ہاں توبہ کو پوری بنوانی ہے, یا اللہ سکھ دے سے توبہ ہے, یا اللہ سکھ دے سے توبہ ہے, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے, سنت کی ناقدری سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کی کمی سے, یا اللہ ہم لوگ اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, یا اللہ کی عظمت و محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیجیے, یا اللہ سنت کی محبت ڈال دیجیے, یا اللہ سنت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے, یا اللہ سنت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے, یا اللہ سنت محبت کی ہر صورت مار دے ترجیح کر دیجیے, یا اللہ آپ کر دیجیے, یا اللہ آپ کر دیجیے, جو ہوا معاف کر دیجیے, یا اللہ آپ نے ہمارے تمام گناہوں تمام ناقدریوں تمام مستحقین اور تمام بے ادبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے, بے شمار نعمتوں کے ساتھ ہمیں عافیت دی ہوئی ہے. یا اللہ, ایمان کے بعد عافیت سب سے قیمتی چیز ہے. یا اللہ, آپ نے ہر طرح سے اپنا امان اور عافیت کا ماحول میں رکھا ہوا ہے. یا اللہ, دوسرے ملکوں میں لوگ پریشان ہیں, یا اللہ بے حد پریشان ہیں, ہمیں آپ نے عافیت دی ہوئی ہے. یا اللہ, اس عافیت کو مان رکھے, یا اللہ, اس امن و امان کو مان رکھے. یا اللہ, ہم آپ آپ بے شمار نعمت دیں. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کا ختم ہو جانے سے, ایسے عشرت کی وقت کرنے پڑ جانے سے, نشت اور شیطان کے مراحت سے. یا اللہ, ہر حسن کی عرضی اور تمامی آفات سے, ناگہاں کی حادثات سے, دین و دنیا کی, یا اللہ, کسی بھی قسم کے خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, رسوائی سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, دہشت گردوں سے, یا اللہ, پریشانیوں سے, شدید بیماریوں سے, حادثات سے. یا اللہ, ہر اس شخص سے جسے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے, یا اللہ, ہم لرزاں ترساں خائف آپ سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اپنے لیے, میرے بچوں کے لیے, ماں باپ, دوست احباب, رشتے دار, تمام منتقلوں کے لیے. یا اللہ, ہم کو اپنی آپ کی پناہ درکار, اپنی پناہ میں, اپنی پناہ میں لیے, ہمارے گھر بار, رشتے داروں, ہمارے مدارس, ہمارے خاندانوں کی اللہ حفاظت کرو. یا اللہ, ہماری مساجد کی حفاظت کرو. یا اللہ, مسلمانوں کی حفاظت کرو. یا اللہ, اپنی حفاظت خاص میں دیجیے. یا اللہ, اپنی حفاظت خاص میں دیجیے. یا اللہ, کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دے سکے. یا اللہ, اپنی حفاظت خاص میں دیجیے. یا اللہ, صحت اچھی ادا فرمائیے گا, بیماریوں سے چاہیے گا. یا اللہ, اگر بیماریاں چاہیے ہوں گے, ہم سے تحمل نہیں ہو سکتا. یا اللہ, ہم سے تحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں بچا لیجیے, ہمیں بچا لیجیے. ہمارے جدار میں متعلقین میں جو شدید بیمار ہیں, یا اللہ, غیر سے ان کے علاج کا انتظام فرما دیجیے, ان کی تقویت کا انتظام فرما دیجیے, ان کے لیے بہترین رضا اور دعا کا انتظام فرما دیجیے. اور یا اللہ, ان کے دل کو مضبوط کر دیجیے, شفائے کاملہ عطا فرمائیے, اپنے پیروں میں انتظار کر دیجیے. اور یا اللہ, ہمارے اداروں میں متعلقوں میں بہت سے لوگوں کی لڑکیاں ہیں, رشتوں کی ضرورت ہے. یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین رشتے عطا فرمائیے, ایسے شوہر عطا فرما دیجیے جو یا اللہ, بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, بیوی سے محبت کرنے والے ہوں, غصہ نہ کرتے ہوں. یا اللہ, اور یا اللہ, جہاں جہاں ہمارے لڑکوں کو رشتوں کی ضرورت ہے, یا اللہ, ان کے لیے بہترین بیویاں عطا فرمائیے, ایسی بیویاں عطا فرما دیجیے جو اپنے اولاد سے ان کا دل خوش کر دیں اور شوہر کی خود کی فرما بردار بن کر رہے ہیں. یا اللہ, ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہیں, ہم دنیا میں جہاں پہ, یا اللہ, ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں, ان بچوں کو, یا اللہ, ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ, آپ کے گھروالی میں دیتے ہیں. یا اللہ, جو چیز آپ کے حوالے کر دی جائے وہ راجا نہیں ہو سکتی. یا اللہ, ان بچوں کی آپ حفاظت کروا دیجیے. یا اللہ, ان کی آپ کی گھروالی کروا دیجیے. یا اللہ, ان کو دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے. یا اللہ, ان کی ہر قدم پر جہاں کی نصرت فرمائیے. یا اللہ, ان کی ایمان کو قبول کر دیجیے. یا اللہ, ان کو اچھے اخلاق عطا فرمائیے. یا اللہ, ان کو اپنے محبوب و مقبول بندوں میں بنا لیجیے گا. یا اللہ, ان کو ہر قسم کے شک سے, فتنوں سے بچائیے گا. یا اللہ, ان کو ہر قسم کے قرض سے, تکلیف سے, بیماری سے بچائے رکھے گا. یا اللہ, ان کے ساتھ آگے لگے گا, اور ہر قدم میں اتنا ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے, اتنے سے محروم نہ فرمائیے گا. اور یا اللہ, ہم آپ کے مجبور میں بس بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے. یا اللہ, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن یا اللہ, ہم آپ کے باغی ہیں, ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں. یا اللہ, ہمیں اپنا دوست بنا دیا. یا اللہ, ہمیں اپنا اولیاء بنا دیا. یا اللہ, ہمیں اپنا اولیاء کی چوٹی میں ڈال دیجیے. یا اللہ, اپنے اولیاء میں شامل کر دیجیے. یا اللہ, ہم دل سے آپ سے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا دیجیے. یا اللہ, ہمیں اپنا اولیاء بنا دیجیے. ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے, وہ محبت جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں. اور یا اللہ, اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے. اور یا اللہ, اس ملاقات کے شوق کو تمام دل سے شوقوں سے بڑھا دیجیے. یا اللہ, بڑھا دیجیے. یا اللہ, بڑھا دیجیے. اور ایمان پہ ہمارا بات مان لیجیے. سب لوگ محمد اللہ علیہ وسلم.